نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پارا نمبر 21 سورة العنكبوت آیت نمبر 45 اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر اے نبی تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی اور نماز قائم کرو یقیناً نماز فخش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر تو اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. ہائی لائٹ کیجیے تدبر کی آیتوں میں پہلی آیت آج کے پارے کی کہ نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آپ اور میں اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں, جو نماز میں نے آج تک پڑھی کیا اس نماز نے مجھے برائی سے روکا؟ اور اگر کسی کی نماز برائی سے روک نہیں رہی اور زندگی میں لغو بھی ہے, لغو بھی ہے اور بیکار تماشے بھی ہیں, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی دوا کام نہیں کر رہی. کسی ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے کہ جو دوا کھائے اور اس کو صحت نہ ملے؟ پریشان ہوں گے نا, آپ کہیں گے کہ اس کا معاملہ درست نہیں, یہ دوا بدلو. نماز اپنی جگہ واقعی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے, اور وہ کیسے؟ جب دن میں ہم 17 بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پلیز گائیڈ می. تو کوئی ایسا راستہ جو انسان کو مس گائیڈ کر دے یا اللہ کی نافرمانی پہ مائل کر دے, انسان اس کو کبھی بھی لینا نہیں چاہے گا. تو دوسری بات اس آیت سے جو پتہ چلتی ہے وہ کہہ کہ قرآن کا مزاج سننے والا. اتلو ما اوحی الیک, دیکھیے جو کلام ہوتا ہے نا وہ سن کے مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم گھر میں پڑھتے ہیں, ہم پارا پڑھتے ہیں, بعض تو یہ تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تفسیریں پڑھتے ہیں. تفسیر پڑھ کے آپ کبھی نہیں سیکھیں گے, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, اور بہک جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے. قرآن کا مزاج سننے والا ہے, جیسے کسی کی بولی ہوئی بات سن کر جذبات کے ساتھ آپ اس کو سن لیتے ہیں تو بات واضح لگتی ہے. تو لہٰذا قرآن اللہ کے نبی سے لے کر آج تک جو میرے اور آپ تک پہنچا, یہ کیسے پہنچا؟ سننے سے پہنچا. صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا تھا, اللہ کے نبی نے فوٹو کاپیز نہیں بانٹی تھی, جو حصہ اترتا اس کی فوٹو کاپی بانٹتے, ایسا نہیں ہوا تھا. تو قرآن کو سنے بغیر ہدایت کا دروازہ نہیں کھلتا, اور سنانے کے لیے پھر ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے, اور استاد وہ ہوگا جس پہ آپ ٹرسٹ کریں گے. ہمیشہ یاد رکھیے کسی انسان سے دین کی کوئی بات پوچھیں یا علم سیکھیں, سب سے پہلے آپ کو اس پہ اعتبار کرنا پڑے گا. جب آپ کا اعتبار ہوتا ہے پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے. اور اگر آپ صرف آزمانے کے لیے کون کیا کہتا ہے اس سے پوچھوں اس سے پوچھوں, تو آپ دوسروں کو بھی گناہ گار کریں گے, خود بھی گناہ گار ہوں گے. ہمیشہ اپنے لیے ایک معیار رکھیے, قرآن اور سنت. میں اپنے نام کے ساتھ 10 آپ کے لاکھے بھی لگا لوں نا, اور میں آپ کو قرآن اور سنت سے دلیل نہ لا کے دے سکوں, تو آپ میری بات کو یہیں چھوڑ کے اس بلڈنگ سے باہر چلے جائیے. میں کبھی آپ کو اپنی بات ماننے کی دعوت نہیں دوں گی کہ میری بات مانے, کیونکہ میں عالم ہوں. میں عالم اور فاضلہ کب ہوں گی؟ جب میرے پاس اس کی دلیل موجود ہوگی. تو قرآن کی آیتیں اور حدیث ہمارے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہیں. پھر تیسری چیز اس آیت میں جو بہت ہی خوبصورت ہے, ولا ذکر اللہ اکبر, اپنے آپ پہ لیں. کیا اللہ کا ذکر مجھے اکبر لگتا ہے؟ روح کی غذا ذکر میں ہے. جس طرح زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا, اسی طرح روح کو بھی ایک ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو تسبیح اوپر اٹھتی ہے, اور پھر وہ اللہ کے پاس انسان کی سفارشیں جا کے کرتی ہے. اب اس سورت کا جو پورا تھیم تھا, آزمائشوں میں کیسے چلے, سورت کے شروع سے ہم نے یہ چیز دیکھ لی تھی کہ کس طرح سے سورت العنکبوت ان مشکل حالات میں نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا تھا. ایسے وقت میں ذکر بڑا پیارا ہے. آج امت مسلمہ اس سورت کو پڑھتے وقت کیا سوچے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کیجیے. اور اللہ کا ذکر انسان کو دوسروں کی ذکر سے غافل کر دیتا ہے, اور پھر مشکلات کو سہنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا ولا تجادل اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے, سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو. اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے, ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. اے نبی, ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی, اسی لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں, اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. یہاں کیا پتہ چلا بحثوں میں نہ پڑھو. دیکھیے زندگی کا ایک اصول بنا ہے, نہ کسی کے خلاف بات کرنی ہے نہ سننی ہے. بحث کا موقع آئے تو ایوائڈ کیجیے. جب ایک بندہ اپنی بات کو تکرار کے ساتھ آپ دہراتا ہی جاتا ہے اور آپ کی بات سننا نہیں چاہتا, تو اصل میں وہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات سننا چاہتا ہے جو آپ کسی دوسرے کے خلاف بولیں. ایمان والے کو اپنی زبان پر اس سے زیادہ قابو ہونا چاہیے جتنا گاڑی چلانے والے کو سٹیرنگ پر اور بریک پر قابو ہوتا ہے. تو زبان کا بے جا استعمال نہ کریں. جو بات خاموشی سے سمجھ نہیں کوئی پا رہا وہ آپ کے بولنے سے بھی سمجھے گا نہیں. تو اپنی زندگی میں, اپنے بچوں میں, گھروں میں اور انسانی معاملات میں اگر میں نے اور آپ نے اس اصول کو اپنا لیا تو کم از کم جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بہت سارے جھگڑوں کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم زبان کو مس یوز کرتے ہیں. پھر فرمایا نبی, تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے, اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے. رائٹ, کہ اللہ کے نبی تو پڑھے لکھے, خود سے کتاب لکھ لی, قرآن بھی لکھ دیا, تو ایسا تو ہوا نہیں. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا. یہاں ہائی لائٹ کیجیے یہ آیت قرآن کو حفظ کرنے اور اس کی آیتوں کے ترجمے کو دل میں بٹھانے کی بھی دعوت دیتی ہے. ہائی لائٹ کروا دیتی ہوں وہ حصہ, اور وہ کیا ہے, بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوت العلم. قرآن کا یہ ایک انوکھا مزاج ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب آپ ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں کر سکتے. سائنس, کیمسٹری, فزکس, ایون میتھمیٹکس, جس میں 2+2 ہوتا ہے, اس کو بھی آپ پورے کا پورا یاد نہیں کر سکتے. قرآن کے الفاظ کو دیکھیے, چھوٹے چھوٹے حافظ موجود ہیں. دیکھیے قرآن تو اللہ کے الفاظ ہیں ہی نا, وہ تو سمجھ آ جائیں گے. اس میں تو آپ حافظوں کو دیکھا کرے جب نماز پڑھتے ہیں اور کوئی صرف زبر سے زیر کی غلطی کر کے آگے جاتے ہیں نا, فوراً روک دیے جاتے ہیں. کیسے روکتے ہیں پتہ, غلطی لگ جاتی ہے. اگر آپ میں کس سے کسی نے کوئی قرآن کی سورت یا پورا قرآن حفظ کیا تو وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے. حافظ قرآن جہاں غلطی کھاتا ہے, یعنی یا ملون تھا تو تا ملون کر دیا, املہ کہتا تو یا املہ کہہ دیا, جہنم کا ایک نام تھا تو اس کی جگہ دوسرا لے لیا, کچھ نہ کچھ سمجھ آئے. جہاں وہ غلطی کرے گا نا تو میں ہنس رہی ہوتی, میں کہتی ہوں دیکھنا یہ آگے جا کے پھنسے گا. اللہ نے ایسا چیک رکھا ہے اس قرآن کا کہ جہاں سیدھے پڑھتے جائیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں آپ پڑھتے جائیں. کوئی سورت یاد کی ہو آپ 10 سال پہلے کے, 20 سال پہلے کی ہو, دہرائے بغیر آپ پڑھتے ہیں, لیکن اگر وہاں کوئی 10 سال پہلے غلطی لگتی تھی نا, آج بھی لگتی ہے. اللہ نے قرآن کو کنٹرول کیا, لیکن جو لفظی ترجمہ ہے, اللہ اکبر. دعا کیجیے, چلیے ہم سب دعا کرتے ہیں. اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک اس قرآن کے ترجمے کو اپنے سینے میں نہ ڈالو. آپ کہیں گے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا اس سے؟ میں اسے اتنی سی بات کہہ سکتی ہوں, عربی کے قرآن سے آپ اردو پڑھیں گے. یعنی آپ اردو نہ دیکھیں, میں ابھی بھی آپ کے سامنے جب ترجمہ پڑھتی ہوں تو اکثر میری نظر عربی حصے پہ ہوتی ہے, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اپنے لفظوں میں بولنا اچھا لگتا ہے. اور یہ اتنی بڑی دولت ہے, واللہ ہی یہ دولت پورے سونے چاندی, گھر, بنگلے جو آپ کے پاس ہے نا اللہ کی نعمتوں سے حلال کے, اس کو ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں میں اپنا لفظی ترجمہ رکھ دوں تو میں اس کو لے لوں گی, میں سب چھوڑ دوں گی. اللہ کی قسم, اتنی سودنگ فیلنگ آتی ہے. اللہ کا کلام میں سمجھ رہی ہوں بغیر ٹرانسلیٹر کے, بغیر کسی استاد کو بیچ میں ڈالے, بغیر کسی عالمہ فاضلہ اور مفتیہ کے پوچھے بغیر, مجھے رب کی بات سمجھ آ رہی. آج کا یہی ظلم ہے, لوگوں نے قرآن سے لوگوں کو کاٹ کر محتاج کر دیا, ہاتھ کاٹ دیے. ہینڈی کیپ ہے, ہم چند علماء کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بس وہ ہے نا, وہ کوئی غلط تو نہیں بات کہتے, غلط کوئی نہیں کہتا, لیکن اس کے پیچھے آپ کو کیا پتا کہ کتنے مائنڈ تھاٹ ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے, اللہ سے دعا کریں, روزے کی حالت میں رمضان کے پیارے دن گزر رہے ہیں, کہ اللہ مجھے قرآن یاد ہو. اور کیسے یاد ہوگا, گھر بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, ایسے تو دنیا کی کوئی کتاب نہیں یاد ہوتی. یہ کیسے ہوگا, تو کوئی کمٹمنٹ کریں خود سے کہ اللہ مجھے نکلنا پڑا تو میں نکلوں گی, مجھے جانا پڑا تو جاؤں گی, مجھے اس پہ جو قیمت دینی پڑی میں کروں گی, لیکن میری یہ دعا قبول کر لے. اور اگر آج 21 پارے پہ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا نا, تو اگلے سال رمضان کے تراویح سے پہلے میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ کم از کم پہلے 10 سے 15 پارے پڑھیں گے نا, تو آپ یوں جھم جھم روئیں گے. کیا ادریس ابکر روتے ہیں, اور کیا مشاری روتے ہیں, اور کیا قاری اجمی روتے ہیں, اور کیا یعنی کوئی دوسرا روتا ہوگا. آج تک ہم نے زندگی کی وہ لذت پائی نہیں ہے, وہ ٹھنڈک پائی نہیں ہے جو اس قرآن کو اپنے سینے میں رکھنے کی ہے. زیادہ سے زیادہ ہم نے کیا تو بچوں کو حفظ کرا دیا. میں کہتی ہوں جو بچے حافظ ہیں, اگر آپ ان کو ترجمہ سکھا دیں تو وہ روئیں گے. پھر وہ نہیں گلا ہوگا کہ حفظ تو کرا دیا لیکن اب یہ نماز بھی نہیں پڑھتا, اور حفظ کرا دیا لیکن اب بھول رہے ہیں. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. حفظ کرنے کے دوران شیطان اتنے حملے کرتا ہے جو ہی قرآن پورا ہوتا ہے بچے بھاگ جاتے ہیں، وہ بچے جن کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا. اور اگر حفظ سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی لیسن کا ترجمہ گھر میں یاد کراتی جائیں، پھر تو نورن علی نور، پھر تو سینے میں ایسا قرآن بیٹھے گا کہ آپ کو رب اپنے سامنے دکھے گا. دعا کرتی ہوں، میں اپنے آپ کے لیے بھی کروں گی کہ اللہ میرا فہم اور کھول دے، مجھے یہ ترجمہ اور اچھی طرح یاد ہو جائے، اور مجھے اس کی آیتیں حفظ ہو جائیں بغیر پڑھے، لیکن اس لذت کو پائیے. میں سوچتی ہوں جو لوگ قرآن کو لفظی ترجمے سے سیکھے بغیر دنیا سے چلے گئے، ان کا حال یہ کہ ساری زندگی پھیکی چائے پی انہوں نے، مٹھائی چکھی نہیں، حلوہ چکھا نہیں. یہ میں مبالغے سے نہیں کہہ رہی، یہ میں اپنے دل سے بات کر رہی ہوں. آج بھی میں آپ کو سچ کہوں، مسجدوں میں خطبے دیتے، درس دیتے، فقہی باتیں کرتے، لیکن ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. یہ میں آپ کو برے اندر کی بات بتا رہی ہوں. کئی لوگ ہیں، جس فیلڈ میں آپ چلے جائیں، آپ نے اگر دیکھیے کہ آپ چلے گئے شریعہ میں، چلے گئے آپ کو شریعت کے مسئلے یاد ہو جائیں گے، ماشاءاللہ. آپ نے تجوید اچھی کی، آپ تجوید میں چلے جائیں گے، لفظی ترجمہ آتا ہی تب ہے جب آپ کے سامنے قرآن کھلتا ہے. اور کئی ہمارے ایسے مدرسے ہیں کہ لفظی ترجمہ ان کے نصاب میں ہی نہیں ہے. کسی کا بھی آپ نے فہم چکھنا ہے نا، تب آپ میرے پاس آ جائیں، مجھے، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں. دوسرے عالم نہیں اجازت دیں گے، وہ غصے میں آ جائیں گے، لیکن میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ اکیلے میں بعد میں آ جائیں اور میرے پاس سادہ قرآن لے آئیں اور کھول کھول کے مجھے کہیں سنا یہ آیت کیا کہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو قرآن سے بات پڑھ کے سمجھا سکتا ہے اور حدیث کو ساتھ سمجھتا ہے، تو آپ اس پہ اعتبار کر لیں. یہ اتنی بڑی دولت ہے، اللہ ہمیں اس دولت سے محروم نہ کرے. 3 سیکنڈ تک آپ بھی دعا کریں. دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس اگلے سال کو آپ کے لیے لفظی ترجمے سے پڑھنے کا سال بنا دے اللہ ہمیں. اور ہمارے کلچر میں یہ عام نہیں ہے، اب ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ فہم بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں. پھر اس کے بعد فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہے. ہائی لائٹ کیجیے، قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے اور آپ اس کو مانتے نہیں، تو آپ ظالم نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری کی اس شخص پر نشانیاں، اس کے رب کی طرف سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں، کھول کھول کر، یعنی چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہوں اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا. اور کہ ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. ادھر کیا پتا چلا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں نا، ان کو اس سے رحمت بھی ملتی ہے اور ذکرہ بھی ملتی ہے. دیکھیے قرآن پڑھنے کے مختلف درجے ہوتے ہیں، ایک ہے برکت کا درجہ، ایک ہے کچھ اور، کوئی کچھ کوئی اور. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر مجھے اور آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ ہم حقیقت میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے نا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت اللہ نے باندھ کے رکھ دی تقویٰ سے. پورا قرآن بھی آپ پڑھ جائیں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ تقویٰ نہیں ہے. لیکن ہدایت کے 10 درجے ہوتے ہیں، جلدی سے بولتی ہوں، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. پہلا درجہ ہوتا ہے انبیاء کی ہدایت. موسیٰ علیہ السلام کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے خطاب تھا، وحی کے ذریعے نبیوں کو ہدایت ملتی ہے. پھر دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے پیغام مل جاتا ہے، اللہ نے انبیاء کرام کے دلوں پہ وحی ڈالی. تیسرا ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتا ہے، یہ بھی عام تھا انبیاء کرام کے ساتھ. چوتھا درجہ جو عام امتیوں میں بھی ہے، جو آپ اور میرے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ دل میں القا کر دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. حق کی ایک پہچان ہے کہ اس پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے. میں آپ کو کوئی غلط مسئلہ بتا بھی دوں گی نا، آپ کا دل نہیں ٹھکے گا کیونکہ اللہ حق دل میں ڈالتا ہے. ہاں خواہش کے پردے میں چھپا دوں کہ نہیں میرا فائدہ ہے کہ نقصان، تو وہ مسئلہ مجھے سمجھ آئے نہ، یہ اور بات ہے. تو اللہ تعالیٰ حق بات دل میں ڈال دیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک پانچواں درجہ ہوتا ہے، اللہ کسی کو خاص فہم دے دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا، انٹلیکٹ اس کا درست کر دیتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جیسے حضرت سلیمان کی ذکر ہم نے پیچھے پڑھا. چھٹا درجہ ہوتا ہے ہدایت کا کہ بیان کی ایسی قوت اللہ کسی کو دے دیتا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ ان کا طرز بیان اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ان کی بات لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس طرح وہ امیجینیٹ کر کے دکھاتے ہیں، حقیقت بنا کے امیجینیشن کو دکھاتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو کہ گاڈ گفٹڈ تھنگ ہے. پھر اسی طرح سے ایک ساتواں درجہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ کی تائید شامل ہو جاتی ہے، یعنی جو وہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی مثال کے ساتھ یا زندگی کے کسی واقعے سے جوڑ دیتا ہے. پھر اسی طرح سے سننا بھی ہدایت کا ایک درجہ ہوتا ہے، اسما، کانوں سے سنیں، دل سے سنیں، پھر جذبہ اطاعت بھی ہو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے سچے خواب، یہ بھی اللہ کسی کو سچے خوابوں کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے. اور بہت کچھ ہے لیکن آپ کے لیے یہ ٹو مچ ہے، لیکن بس اتنا اپنے دل میں رکھ لیجئے کہ مجھے ہدایت چاہیے. اللہ تھک گئی، بھٹک بھٹک کے تھک گئی تھک گئی، آپ مجھے ہدایت دے دے کیونکہ میں تیری مرضی کی بن کے جینا چاہتی ہوں. دیکھیں دنیا میں جینے کا سب سے حسین انداز کیا ہے کہ رب کے بن کے جیو. رب کی بات سمجھ کر سن کر دنیا سے جائیں گے نا، مان کے جائیں گے، تو وہ جینا اور وہ آپ کا معاملہ اللہ کے حکم سے بہت ہی بڑا اور بڑا خوبصورت ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد ملے گی.